اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوب العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقتمه الفداء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود پڑھیں محمد وآل محمد. اگر آپ لوگ تھوڑا تھوڑا میرے قریب ہو جائیں گے تو میرے لیے بات کرنا نسبتاً شاید آسان ہو سکے. ایک دفعہ پھر بھی بلند آواز سے درود پڑھیں محمد و آل محمد. ایک دفعہ دوبارہ بلند آواز سے درود پڑھیں محمد و آل محمد. خداوند عالم آپ کی عزاداری کو, آپ کے گریے کو سید الشہداء کہ حق میں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. خدا بند عالم سے دعا ہے کہ پروردگارہ اس کو ہمارے اس گریے کے ایام میں سے آخری یوم قرار نہ فرمائے. خدا بند عالم تو دل میں امام حسین کی اتنی محبت قرار فرما کہ جیسے ہی حسین علیہ السلام کا نام سنیں یا ذکر کریں ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری فرما دے. ایک دفعہ پھر بھی درود پڑھیں محمد و آل محمد. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بہت سارے معجزات ہوئے, بہت سارے ایسے واقعات ہوئے کہ جو معجزہ کہلاتے ہیں. معجزے کی اگر تعریف کر کے بس اس سے آگے نکلوں, چونکہ عنوان معجزہ نہیں کچھ اور پہنچانا مقصود ہے, کہ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ ہر خارق العادہ چیز کے جو پروردگار کے حکم سے نبی کی نبوت کے اعلان اور اظہار کے لیے انجام پائی جائے اسے معجزہ کہتے ہیں. ہر خارق العادہ چیز کے عادتاً ویسے نہیں ہوتا, عادتاً مرغی کے انڈے سے مرغی ہی نکلتی ہے یا چوزہ ہی نکلتا ہے. اگر مرغی کے انڈے سے بطخ کا بچہ نکل آئے تو یہ خارق العادہ ہوگا, یعنی عادتاً ایسا نہیں ہوتا. عادتاً اگر عصا کو پھینکا جائے تو وہ اژدہا نہیں بنتا, عادتاً اگر ہاتھ کو بغل میں لیا جائے تو وہ چمکتا نہیں ہے. بس خارق العادہ یعنی جو عادت کو, جو عادتاً انسان نہیں دیکھتا, اگر اس کو خرق کرتے ہوئے, عادت کے پردے کو چاک کرتے ہوئے, خرق کہتے ہیں چاک کرنے کو, خارق کہتے ہیں وہ چیز کو جو چاک کرنے والی ہو. بس عادت کے پردے کو چاک کرتے ہوئے جو شے ظاہر ہوتی ہے, لیکن اس کے علاوہ دو اور شرائط کے ساتھ کہ وہ اللہ کے حکم سے ہو اور دوسرا نبی یا وصی کی اس ولایت یا نبی کی نبوت کے اعلان کے لیے ہو. بس رسول خدا اگر آ کر کسی کے کہنے پر اس عادتاً کے جو چاند کے دو ٹکڑے نہیں ہوتے, اپنی نبی کی نبوت کے اظہار کے لیے اللہ کے حکم سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیں تو اسے معجزہ کہتے ہیں. حضرت موسیٰ اگر عصا کو پھینکیں, عادتاً عصا کو پھینکیں تو اژدہا نہیں بنتا. بس خرق العادہ ہوا یہاں پر, عادتاً کا وہ جو پردہ ہے وہ چاک ہوا. حضرت موسیٰ نے اپنی نبوت کے اظہار کے لیے اللہ کے حکم سے جب عصا کو پھینکا, معجزہ ہو گیا, وہ عصا اژدہا بن گیا. حضرت موسیٰ نے اپنے ہاتھ کو بغل میں لیا, رسول خدا نے کنکریاں ہاتھ میں لیں, وہ کلمہ پڑھنے لگ پڑیں, اس کو معجزہ کہتے ہیں. کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بہت سارے معجزے ہوئے, جن میں سب سے بڑا معجزہ اس خاک کربلا کا خاک شفا بن جانا. خداوند عالم نے مٹی کھانے کو حرام قرار دیا کہ تم مٹی نہیں کھا سکتے, मगर ये कि अगर कोई शिफा की नियत से खाकर शिफा को खाता है तो परवरदिगार ना सिर्फ ये कि उस मिट्टी को खाने की इजाज़त देता है बल्कि उस मिट्टी के खाने के नतीजे में उसको शिफा भी दे देता है। चूँकि करबला की खाक शिफा है, चूँकि करबला की मिट्टी है, चूँकि इसके ऊपर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खून बहा है, बस अल्लाह ताला ना सिर्फ ये कि इजाज़त दे बल्कि कहता है कि अगर खुदावंद आलम यानी मासूम से रिवायात में कि अगर उस मिट्टी को शिफा की नीयत से खाया जाए तो परवरदिगार इंसान के मर्ज को भी ख़त्म करता है। बहुत सारे और मोजज़ात हुए, लेकिन जिस तरह से आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि हमेशा मोजज़े के पीछे कोई इल्लत है, मोजज़े के पीछे कोई वजह है, इजहार विलायत, इजहार नबूवत, मोजज़े के पीछे सबसे बड़ी इल्लत अल्लाह ताला इंसान को, इंसान कामिल को के जो नबी है या वली है या मासूम है उसको इजाज़त देता है कि तुम अपने इजहार विलायत, इजहार नबूवत, इस्बात नबूवत के लिए तुम ये आदत का जो पर्दा मैंने खुद इस कायनात में सजाया है उसको खर्क कर सकते हो। आदत का जो पर्दा, चूँकि अगर इस तरह से ना हो तो इस कायनात में हर शय होने वाली मोजज़ा, मैं सांस लेता हूँ मोजज़ा, मैं देखता हूँ मोजज़ा। कभी आपने गौर किया कि आंखें जब मैंने इस स्पीकर की तरफ देखी तो मुझे स्याह नज़र आया, जब मैंने इस पर्दे की जानिब देखा तो सफ़ेद नज़र आया, जब मैंने इसके लिबास की तरफ देखा तो स्याह नज़र आया, जब मैंने किसी और शय की तरफ देखा तो मुझे कोई और रंग नज़र आया। ये जो मुझे रंग नज़र आ रहे हैं, मैं जिस शय की तरफ भी देखता हूँ मुझे एक रंग नज़र आता है, ये खुद मोजज़ा। कभी इंसान ने तसव्वुर किया है कि कभी आँख खोले और उसको रंग दिखाई ना दे? बस आँख खुले और रंग दिखाई दे, मोजज़ा। चूँकि इंसान इसके ऊपर कादिर नहीं है, इंसान की कुदरत में नहीं है कि वह ऐसा सब कुछ कर सके, बस परवरदिगार ने उसको चूँकि आदतन बना दिया, चूँकि आदतन जब मैं देखता हूँ तो मुझे इस तरह का रंग नज़र आता है, इस वजह से मुझे मोजज़ा लगता नहीं है। बस आदत का पर्दा जब चीरा जाता है उसके अलावा कुछ और शय जाहिर होती है उसको मोजज़ा कहेंगे। ये मोजज़े की तारीफ हो गई। बस करबला में जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को काटा गया, नौके नेज़ा पे बुलंद किया गया, ज़ैद इब्ने अरकम कहता है कि जब इमाम अलैहिस्सलाम कूफा में दाखिल किए गए, असीरों के काफ़िले को कूफा में दाखिल किया गया, नौके नेज़ा पे इमाम अलैहिस्सलाम का सर मौजूद है, कूफा बाहर रखा गया यहाँ तक कि कूफा सजा दिया जाए कि कैदियों और असीरों का काफ़िला दाखिल हो रहा है, ज़ैद इब्ने अरकम कहता है कि मैंने इमाम अलैहिस्सलाम के चेहरे की तरफ़ देखा, वो सर के जो नौके नेज़ा पे बुलंद है, मैंने इमाम अलैहिस्सलाम के चेहरे की तरफ़ देखा कि इमाम अलैहिस्सलाम सूरह कहफ़ की 9 नंबर आयत तिलावत कर रहे हैं। अम हसिबता अन्ना असहाबल कहफ़ वर्रकीम कानू मिन आयातना अजबा, क्या आया तुम गुमान करते हो कि ये जो असहाब कहफ़ और रकीम है ये हमारी अजीब आयतों में से हैं? कानू मिन आयातना अजबा, ये हमारी अजीब आयतों में से हैं। अगर इमाम अली मकाम कुरान में से 6600 के लगभग, अगर हम लोग बिस्मिल्लाह को जुज़े सूरत या जुज़े आयत या अलग जुदा हर बिस्मिल्लाह को आयत करार दें, तो अगर इस तरह से लिया जाए तो 6666 आयतें जो कुरान करीम में से हैं, सिर्फ इस आयत का इंतखाब क्यों? इस आयत में कुछ तो ख़ास है कि जिसकी वजह से इमाम अली मकाम नौके नेज़ा पे जब तिलावत करते हैं कुरान की बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नहीं पढ़े, मालिक यौम, माजरा चाहता हूँ गला बहुत ज़्यादा उस तरह से है जिसकी वजह से मैं बहुत आपकी खिदमत नहीं कर सकूँगा, दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक दफ़ा फिर भी बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। भाई कोई तो वजह है। इमाम अलैहिस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्द के जो कल्ब सूरत या सूरह यासीन के जिसको कल्ब कुरान कहा गया, सूरह हम्द के जो सबसे पहली फातिहातुल किताब के जिसके बारे में कहा जाए ला सलाता इल्ला बि फातिहातुल किताब, मासूम से रिवायत है कि खुदावंद आलम तुम्हारी किसी नमाज को भी इस फातिहातुल किताब की किरात के बगैर कबूल नहीं करेगा। इस कदर अहमियत, इमाम अलैहिस्सलाम का पूरे कुरान हम्द में, हम बिस्मिल्लाह में, बिस्मिल्लाह बे में, बे नुक्ते में, मैं नुक्ता, इमाम अलैहिस्सलाम कहा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ते, الحمدللہ رب العالمین پڑھتے پس اگر امام علی مقام سید الشہداء نے ام حسبتا سورہ کہف کی یہ والی آیت پڑھی ہے, اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے کوئی علت. اس کے علاوہ بھی ہم لوگوں کو کچھ آیات ملتی ہیں کہ جو امام علی مقام نے تلاوت کی ہیں, ان میں سے مثال لا حول ولا قوۃ الا باللہ, امام علیہ السلام نے اس کی بھی تلاوت کی, سر نوک نیزہ پہ بلند ہے اور قرآن کی آیات کی تلاوت کر. کچھ تو وجہ ہے, کوئی تو سبب ہے کہ جس کی وجہ سے پروردگار کے حکم سے امام حسین علیہ السلام ان آیات کی تلاوت کریں. اصحاب کہف میں کون سی ایسی چیز ہے, کون سی ایسی بات ہے کہ جب امام علی مقام آیت کا انتخاب کرتے ہیں تو اصحاب کہف کا ذکر کرتے ہیں؟ اصحاب کہف نبی نہیں تھے, اصحاب کہف کو خداوند عالم نے کسی نبی کا جانشین نہیں بنایا. ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ایک نبی گزرے ہو, ایسا نہیں ہے کہ حضرت شمیل یا اس طرح کے کوئی اور نبی ہو, یا کورش جن کا ہم لوگوں کو نام بھی ذکر نہیں ہے. قرآن میں ہمیں روایات میں بعض انبیاء کا نام ذکر ہوا, ہمیں ان انبیاء کا نام پتہ چل گیا. کسی بھی جگہ پہ کسی نے دعویٰ کیا ہو کہ مجھے 124,000 انبیاء کے نام پتہ, کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے 124,000 انبیاء کے نام پتہ؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. بس جتنے نام خداوند عالم نے قرآن میں ذکر کر دیے اتنے ہی نام ہمیں معلوم, جتنے نام قرآن کے علاوہ معصوم نے اپنی روایت میں بیان کر دیے اتنے ہی نام ہمیں معلوم. لیکن جب بھی اصحاب کہف کا ذکر آیا تو کبھی نبی کے عنوان سے نہیں آیا. توجہ سے سنیے, کبھی نبی کے عنوان سے نہیں آیا. کبھی ایسا نہیں ہے کہ جس طرح سے آصف ابن برخی حضرت سلیمان کے وصی قرار پائے, بس حضرت اصحاب کہف کا ذکر بھی اسی طرح سے ایک ان کے ایک جانشین میں سے, ایک ولایت میں سے, کہ جس نے یہ کر دیا وہ ملکہ سبا کا یا بلقیس کا تخت جو ہے وہ یمن سے فلسطین لے آیا, کوئی اس طرح کا واقعہ بھی نہیں ملتا. بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام علی مقام سورہ کہف کی اس 9 آیت سے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں. امام علی مقام کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جس شے کو امام علی مقام کے چھپایا جا رہا ہے, شاید ایسا ہو کہ امام علی مقام یہ سوچ رہے ہوں یا یہ تصور ہو کہ میں اس آیت کی تلاوت کروں گا, میرے ماننے والے اس آیت کی کھوج میں جائیں گے, جیسے جیسے اس آیت کی تفسیر ان کو معلوم ہوتی رہے گی ویسے ویسے میرا ہدف شاید نمایاں ہو جائے. بھائی امام علیہ السلام کے ہدف کو کسی نے پہنچنے نہیں دیا. امام علیہ السلام کے بارے میں اس وقت کہا کہ یہ باغیوں کا ایک ٹولہ ہے کہ جو خلیفۃ المسلمین کے خلاف بغاوت کر رہا. توجہ سے سنیں, درود پڑھیں محمد والے محمد پر. ایسا ہی ہے نا بھائی, وہاں کے جو قاضی تھے, جو قضات تھے, انہوں نے اعلان کیا, انہوں نے بتلایا, انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو خلیفۃ المسلمین کے خلاف بغاوت کرتا ہے بس یہ باغیوں کا ٹولہ واجب القتل. قاضیوں نے, قاضی القضات, قاضی شورے نے باقاعدہ اس کے اوپر فتویٰ دیا, لوگوں کو ابھارا, لوگوں کو کہا کہ بھائی امام حسین علیہ السلام بس نکل رہے ہیں. اسی وجہ سے جب امام علیہ السلام اپنی وصیت کرتے ہیں, محمد ابن حنفیہ کو وصیت کر کے جب مدینہ سے نکلے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا, میں حسین ابن علی, میں فاطمہ کا لال, میں نواسۂ رسول, جگر گوشہ بتول, میں کسی شر کے لیے نہیں نکل رہا. ایسا نہیں ہے کہ میں کسی شر کی وجہ سے نکل رہا ہوں, ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کو خراب کرنے, کسی ظلم کی وجہ سے نکل رہا ہوں, میں کسی فساد کے لیے نہیں نکل رہا, کسی ظلم کے لیے نہیں نکل رہا. اس کا مطلب ہے کہ کتنا پروپیگنڈا ہوا امام کے خلاف, امام علی مقام کا کتنا پروپیگنڈا ہوا کہ پہلی مقتل کی کتاب امام علیہ السلام کی شہادت سے تقریباً 80 پہلے لکھی جائے, بعد میں لکھی جائے. کسی کو اجازت نہیں تھی کہ کربلا کا ذکر کر سکے, کسی کو اجازت نہیں تھی کہ کربلا کے واقعے کو لکھ سکے, کسی کو اجازت نہیں تھی کہ کربلا کی روایت کو نقل کر سکے. پس کس طرح سے مجالس کے ذریعے جناب ثانیہ زہرا نے اس سلسلے کو شروع کیا, ان کی ذات پر درود پڑے محمد والے محمد. اس سلسلے کو شروع کیا اور دیکھیں مجالس کا سلسلہ پروردگار نے آج تک باقی رکھا, آج تک امام حسین علیہ السلام کا ذکر باقی. بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس زمانے میں امام علیہ السلام کے ہدف کو لوگوں تک پہنچانے کے درمیان بہت سارے موانع, بہت ساری ہرڈلز, لوگ نہیں پہنچنے دے رہے امام کا پیغام. وہ لوگ کے جو دشمن, وہ لوگ کے جن کا پیٹ حرام سے بھرا. بس امام علی مقام کی جو خداوند عالم کی طرف سے, توجہ سے سنیے گا, امام علی مقام کے جو خداوند عالم کی طرف سے انسان کی ہدایت کے لیے مبعوث کیے ہیں، کس طرح سے ممکن ہے کہ وہ اپنے اس وظیفے سے ہٹ جائیں؟ امام علیہ السلام نے ہدایت کرنی، پس اس ہدایت کے ذیل میں امام علیہ السلام نے آیات کی تلاوت شروع کی. اس آیت کی تلاوت میں جو امام علیہ السلام نے بار بار چار پانچ مقامات پہ ملتا ہے کہ امام علی مقام نے اسی آیت کی تلاوت کی. کیا فرماتے ہیں امام؟ اور ہمارے پاس راوی بھی ہیں اس کے، زید بن ارقم ایک راوی اور اس کے علاوہ بھی اور بھی راوی ہیں کہ جو اس کی روایت کرتے ہیں، جو بتلاتے ہیں کہ بھئی یہ اصحاب کہف کے بارے میں جو سورہ کہف کی 9 نمبر آیت ہے، یہ امام علی مقام کا سر تلاوت کر رہا. بلکہ میں ایک روایت دیکھ رہا، اس میں کہہ رہے کہ امام علیہ السلام نے جب یہ آیت تلاوت کی ہے تو جو راوی ہے وہ پریشان ہوا کہ یہ آواز آئی کہاں سے ہے. تو اس نے جب ادھر ادھر دیکھا تو امام علیہ السلام کا سر اسے مخاطب ہوا، اسے خطاب کیا امام علیہ السلام کے سر نے کہ تم ادھر ادھر کیا ڈھونڈ رہے ہو، یہ تلاوت میں نے کی ہے، اس قرآن کی آیت کی آواز میرے سر مبارک سے آئی ہے. اس کا مطلب ہے اس آیت میں کچھ خاص ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں کچھ ایسا خاص ہے، کچھ ایسا پوشیدہ ہے کہ جو امام علیہ السلام بیان کرنا چاہ رہے، جو بتانا چاہ رہے. دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم اصحاب کہف کے بارے میں کیا کہتا ہے. اصحاب کہف کون تھے؟ ایک دفعہ درود پڑھیں محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر بھی درود پڑھیں محمد و آل محمد. خداوند عالم جب ان کا ذکر کرتا ہے سورہ کہف میں، قرآن کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کروں گا اور کوشش کروں گا کہ اس کے ترجمے سے ہم لوگ سمجھ سکیں کہ معصوم چاہ کیا رہے ہیں، معصوم علیہ السلام کس شے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی یہ زبانی میں پڑھ سکتا ہوں، یعنی پڑھا جا سکتا ہے، اس کو حفظ کیا جا سکتا ہے، لیکن چاہتا ہوں کہ قراءت کروں اور اس قراءت کے صدقے میں ان تمام نکات کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ جو مجھے ایسے لگتا ہے کہ امام علیہ السلام یہ بتلانا چاہ رہے ہیں. سورہ کہف کی 9 نمبر آیت میں توجہ سے سنیے گا. سورہ کہف کی 9 نمبر آیت میں پروردگار فرماتا ہے، سورہ کہف کی 9 نمبر آیت پروردگار کہتا ہے ام حسبتا، کیا آیا تم گمان کرتے ہو، ان اصحاب الکہف والرقیم، یہ جو اصحاب کہف ہیں والرقیم، کانوا من آیاتنا عجبا، یہ میری عجیب آیتوں میں سے ہیں. اصحاب کہف ان کو کیوں کہا گیا؟ کہف عربی زبان میں غار کو بولتے ہیں. چونکہ یہ افراد، یہ لوگ، یہ گروہ کہ جن کی صفات پروردگار ابھی خود بیان کرتا ہے، یہ گروہ کہف میں گیا تھا، یہ گروہ اس غار میں گیا تھا. چونکہ غار میں گیا اسی وجہ سے اصحاب غار کے نام سے معروف ہو گئے، اسی لیے اس کو اصحاب کہف کہا گیا. رقیم کیوں کہا؟ رقیم اس وجہ سے کہا کہ جب اس غار کے اندر داخل ہوئے نا، تو اس وقت کا جو بادشاہ ہے، یہ ایک جگہ ہے جس کا نام افسوس ہے. افسوس یعنی اصحاب کہف کا جو ذکر ہے یہ 50 میلادی میں ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کی ولادت کے 50 سال تک، 49 ایئرز میں 50ویں سال اصحاب کہف کا واقعہ رونما ہوتا ہے، اور یہ تقریباً 200 کچھ تک باقی رہتا ہے. پہلے لوگوں کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھیں، بس 50 کے اندر یہ اصحاب کہف رونما ہوتے ہیں. ایک علاقہ کے جو ترکی میں افسوس کے نام سے ہے، تب وہ یونانی حکومت کے انڈر آیا کرتا تھا. حضرت عیسیٰ اس کائنات میں تشریف لا چکے، بس تشریف لانے کے بعد توحید پرستی عام ہو گئی، چونکہ حضرت عیسیٰ توحید کی دعوت کے لیے، توحید کی تبلیغ کے لیے خداوند عالم نے ان کو مبعوث کیا. یہ تو بعد میں دین محرف ہو گیا نا، دین کے اندر تحریف ہوئی، اس انجیل کے اندر تحریف ہوئی. آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 4 انجیلیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور ان 4 انجیلوں میں سے کوئی ایک انجیل بھی ایسی نہیں ہے کہ جو حضرت عیسیٰ کی زندگی میں لکھی گئی ہو. ان میں سے ایک مثال انجیل یوحنا ہے، ایک انجیل لوکا ہے، ایک انجیل متی ہے، ایک انجیل مقص ہے. یہ 4 انجیلیں کہ جتنی بھی چاروں کی چاروں انجیلیں حضرت عیسیٰ کی اس سولی یا صلیب کے بعد، یا حضرت عیسیٰ کے ہمارے اعتقاد کے مطابق جب خداوند عالم نے ان کو بلا لیا، اس کے بعد لکھی گئیں، تقریباً 100 سال بعد. اور ان میں سے جو پہلی لکھی گئی وہ یا لوکا یا یوحنا لکھی گئی. یعنی خود کرسچنز بھی، خود جو عیسائی بھی ہیں، وہ بھی اس کے اندر کشمکش میں ہیں کہ پہلی انجیل کون سی لکھی گئی تھی.
बस ये सारे का सारा यूनान की हुकूमत के अंडर आता था। ये जो तुर्की का इलाका है उफसूस, के जो तकरीबन 40 मील इजमीर से दूर है, हज़रत ईसा का वहाँ पर पैगाम पहुँचा, लोग तौहीद परस्त हो गए। वो जो यूनान की हुकूमत थी वो तौहीद परस्त ना हो सकी, और सबसे बड़ी जो माबद वसनियों के लिए के जो एक से ज़्यादा खुदाओं को मानते हैं, वो इस इलाके में इर्तमीस नाम की एक माबद बनाई गई। बहुत बड़ा एक किला बनाया गया कि जो अभी से कुछ साल पहले तक जो दुनिया के अंदर 7 अजूबे हैं, 7 अजायब हैं, उनमें से एक था। आप जाइए जाकर इसके बारे में किरात करिए, लिखिए माबद इर्तमीस, उसकी बकायदा से डिटेल्स वगैरह अपनी पूरी उस डिटेल्स के साथ मौजूद है, तफसीलात के साथ मौजूद है। बस माबद इर्तमीस ये इजमीर से 40 किलोमीटर दूर फासले पर उफसूस के मकाम पर मौजूद। ये सारे का सारा यूनानियों के अंडर आता। यूनानी ने एक शख्स के जिसका नाम दकियानूस है, उसको इस उफसूस मकाम के ऊपर मबऊस किया, कहा कि भाई तुम जाओ और लोगों को जाकर तौहीद से हटा दो, लोगों को तौहीद परस्त ना होने देना, लोगों को वाहदहु ला शरीक की इत्तबा ना करने देना। जब वो दकियानूस उफसूस के मकाम पर आया और ये सबसे बड़ी माबद को तामीर किया उसी मकाम पर, माबद इर्तमीस के नाम से, या अगर अरबी में कहा जाए तो इरतामीस के नाम से, वहाँ पर जब उसको बनाया है तो वहाँ पर जितने भी तौहीद परस्त थे उनके ऊपर शिकंजा करता था, उनको मारता था, उनको कत्ल करता था। यानी उसने ज़रूरी करार दिया था कि जो भी उफसूस हमारे शहर के अंदर दाखिल होगा, बाहर यूनानियों का जो बादशाह है उसके लिए एक बड़ा सा बुत लगा दिया, कहा जो भी इस शहर में दाखिल होगा पहले इसको सजदा करेगा फिर दाखिल होगा। अब वहाँ पर जितने भी ईसाई के जब तौहीद परस्त थे ईसाई, जितने भी वो वहाँ पर रहते थे सब परेशान, अगर ना करें तो वहाँ से वो इकाब करता था, उनको कोड़ों की सज़ा देता था, उनको जिंदानी करता था, अगर करें तो तौहीद बाकी नहीं रहती, जिसकी वजह से मुसलसल कशमकश का शिकार। इस दकियानूस ने वहाँ पर उफसूस के मकाम पर एक बहुत बड़ा महल बनवाया, बहुत बड़ा महल बनवाया कि जिसकी तफसील और तफसीर जो है वो नेमतुल्ला जज़ायरी साहब अपनी किताब में जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि इतना बड़ा था, उसके अंदर कुमकुमे थे, लोलो मरजान से उसकी तजयीन व आराइश की गई थी। एक बहुत बड़ा तख्त उसने तामीर करवाया, उस तख्त के दो दाएं जानेब और दो बाएं जानेब उसके वज़ीर बैठा करते थे। उन वज़ीरों को यकीन था कि ये दकियानूस हमारा खुदा है, बस जिसकी वजह से वो उस ज़माने के सबसे समझदार लोग शुमार होते थे। बस चूँकि सबसे समझदार लोग शुमार होते थे इस वजह से दकियानूस भी उन्हीं से अपने हर मामले में मशवरा करता था। दकियानूस कहता था कि देखो खुदा मैं हूँ, कहते थे हाँ तुम हो, एतकाद है तुम्हें, हाँ किस तरह से एतकाद है, हम तुमसे ही रिज़्क ले रहे हैं, तुम हमारी तरबियत कर रहे हो, तुम हमारी रबूबियत कर रहे हो, तुम हमें पाल रहे हो, तुमने हमें ये जाहो जलाल अता किया है, तुमने हमें ये मंजिलत अता किया है, तुमने हमें ये मकाम अता किया, इस तरह से बहुत सारे उसके फ़ज़ाइल पढ़ते रहते थे। अब जब ये पढ़ना शुरू किया तो एक मकाम पर क्या हुआ कि ये चार अफराद के जो मुसलसल उन मसीही की जो तौहीद परस्त हैं उसके उनके ख़िलाफ़ उसको मशवरे दिया करते थे कि तुम जिंदानी करो, तुम इनको एकाब करो, जिसकी वजह से दकियानूस की खुदाई के पैरोकार ज़्यादा हो गए। तवज्जो से सुनिएगा, जिसकी वजह से दकियानूस की खुदाई के पैरोकार ज़्यादा। एक मरतबा क्या हुआ कि दकियानूस को ख़बर मिली कि खुरासान की जानिब से उफसूस के मकाम पर, चूँकि हमारे पास दो तो हुकूमतें थीं, एक कैसर और एक कसरा, कैसरे रूम और कसरा के जो फ़ारस के ऊपर हुकूमत किया करता था, फ़ारस के जो इराक़ की हदूद तक आता था, इराक़ की हदूद के बाद से जब तुर्की का आगाज़ होता था तो यहाँ से आगे यूनान की हुकूमत शुरू हो जाती थी। बस दो बड़े कल्चर हमारे पास उस वक्त मौजूद थे, कैसर और कसरा मारूफ है। बस ये कैसरे रूम के ज़ेल में ये आता था और कसरा फ़ारस, कसरा फ़ारस ने एक फ़ौज भेजी कि उफसूस के ऊपर हमला करो और दकियानूस का सर मेरे पास लेकर आओ, जाओ जाकर इसको कत्ल करो। जब वहाँ से ये लश्कर दाखिल होने लगा तो जब खबर दकियानूस तक पहुँची, दकियानूस ने अपने इन चारों से कहा कि वो तो हमें कत्ल करने के लिए आ रहा, वो तो हमें मारने के लिए आ रहा, बस बताओ कि मैं क्या करूँ, बताओ मैं किस तरह से उनका मुकाबला करूँ। ये चार जब उन्होंने ये बात सुनी, जैसे ही ये बात सुनी तो साथ ही कहते हैं कि अगर ये खुदा है, जुमला सुनिएगा, अगर ये खुदा है तो फिर इसको खौफजदा होने की क्या जरूरत, अगर ये खौफजदा है तो इसका मतलब है कि ये खुदा नहीं है। چونکہ خدا خوفزدہ نہیں ہوتا. خداوند عالم کسی ایک مقام پر خائف ہو کیسے؟ بھائی خداوند عالم اگر قادر مطلق ہے تو بس اس کو خوف کسی سے نہیں ہے. اس کی کوئی اطاعت کرتا ہے اطاعت کرے، کوئی نہیں اطاعت کرتا نہ کرے. بس اگر خداوند عالم کی کوئی اطاعت کرتا ہے فل نفس سے، کہ وہ اپنی ذات کے لیے کر رہا، قرآن کی آیات ہیں کہ اگر کوئی خیر کرتا ہے تو اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے، نہ کہ خدا کے لیے. خداوند عالم رحیم ہے، لطیف ہے، لطف کرتا ہے، اسی وجہ سے اجر دیتا ہے. یہ تو ہمارے اعمال اس طرح کے کہ خداوند عالم اس کا اجر دے، ہمارے اعمال اس طرح سے کہ ہم لوگ ذکر سید و شہداء میں آنے کی توفیق مل جائے، ہمارے اعمال اس طرح سے کہ ہم لوگ ذکر حسین کو اپنے کانوں سے اسی دنیا کے اندر اپنی زندگی میں سن سکیں. بس کہا کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ خدا نہیں ہے. اب خدا کی جستجو میں نکلے. اب جب پروردگار کی جستجو میں نکلے، ایمان لے آئے، توحید پر ایمان لے آئے، کیا دیکھتے ہیں؟ کہتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. یہی چاروں وزیر کہ جو دو دائیں جانب دو بائیں جانب بیٹھتا اور ان کو مشورے دیا کرتے تھے، جب ان کو یقین ہو گیا کہ بھئی یہ ہمارا خدا نہیں ہے، تو ساتھ ہی جب خدا کی تلاش میں نکلے تو انہی آیات کے ذریعے سے کہ جو اس کائنات میں موجود ہیں، انہوں نے اپنے خدا کو پہچان لیا. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کائنات یہ نہیں چلا رہا تو کوئی چلانے والا ہے. اب اگر دقیانوس نہیں ہے اپنی تمام ان منزلت اور اپنے تمام اس مرتبے کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جیسے انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کائنات چلا سکے. اس کے لیے ضروری ہے کہ خداوند عالم اس کائنات کی ربوبیت کرے، ایک ایسی ذات ہو کہ جو غائب ہے، جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، کہ جس کو ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے. بس انہوں نے اس پروردگار کی عبادت کرنا شروع کی، وہ کہ جو اس دنیا کے اندر مرفہ ترین زندگی گزار رہے تھے، بہترین زندگی گزار رہے تھے، وہ کہ جو اس دنیا میں آرام دہ زندگی گزار رہے تھے، کہ جن کو دنیا کی ہر سہولت میسر تھی، جن کو مقام، مرتبہ، منصب، ہر شے، مال و دولت، ہر شے میسر تھا، انہوں نے جب خداوند عالم کی اطاعت کرنی شروع کی. توجہ سے سنیے گا، اب ہم لوگ اپنی منزل سے آگے چلتے ہیں. جب انہوں نے پروردگار پر ایمان لانے کے بعد خداوند عالم کی اطاعت شروع کری، یا خدا کی اطاعت کرنی شروع کی، پھر دیکھیں کہ پروردگار کی اطاعت کیسے کی ہے. خداوند عالم فرماتا ہے قرآن میں، سورہ کہف کی 9 نمبر آیت، آپ کی خدمت تلاوت کی، سورہ کہف کی 10 نمبر آیت میں پروردگار فرماتا ہے، اذ آول فتیتو الی الکہف. اب توجہ سے جملے سنیے گا، اپنے ذہن میں امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کو رکھیے گا، وہ علت، وہ سبب کہ جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت کی ہے، کوشش کریں گے کہ خود سے اس تک پہنچنے کی کوشش کریں. امام حسین علیہ السلام کے صدقے پروردگار ہم لوگوں کو اس منزل تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد. خداوند عالم فرماتا ہے سورہ کہف کی 10 نمبر آیت میں، اذ آول فتیتو الی الکہف فقالو. بس یہ فتیہ، فتیہ جوان گروہ کو کہا جاتا ہے، فتیہ فتح کی جمع ہے، لا فتح الا علی، کوئی جوان نہیں ہے کہ جو امیر المومنین جیسا ہو، کہ جو حضرت جیسا ہو، لا سیف الا ذوالفقار. یہ اس مقام پر لا فتح، یہ جو فتح کلمہ ہے، یہ ایک ایسے جوان کے لیے آتا ہے کہ جس کے ارادے، جس کا بدن، جس کا نفس، جس کا تصور، جس کے فکر، جس کی ہر شے سالم ہو، اس جوان کو کہ جو اپنے بدن کے اندر طاقت رکھتا ہو، نہ صرف بدن کے اندر، نفس کی بھی طاقت رکھتا ہو، اس کو فتح کہا جاتا ہے. کہ جو اپنے ارادوں کی مضبوطی رکھتا ہو، کہ جو جس شے کا ارادہ کرے وہ اس کے کرنے کے اندر وہ طاقت بھی رکھتا ہو اور اس کا پکا ارادہ رکھتا ہو اور کر گزرے. خداوند عالم نے فتح کی جمع فتیہ استعمال کی. بس اس کا مطلب یہ ہوا، توجہ سے سنتے جائیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دو نہیں تھے، چونکہ عربی زبان میں جو جمع کا صیغہ ہے وہ تین اور تین سے بعد کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہمارے پاس اردو زبان میں ایک واحد ہے، ایک جمع. عربی زبان میں واحد ہے، تثنیہ ہے اور جمع ہے. واحد کے لیے الگ صیغہ ہے، الگ کلمہ ہے، تثنیہ کے لیے یعنی دو کو بیان کرنے کے لیے الگ صیغہ، ایک الگ کلمہ ہے، اور جمع کو بیان کرنے کے لیے الگ ہے. بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دو نہیں تھے، دو سے زیادہ تھے. اذ آول فتیتو الی الکہف، کہف کے قریب آ گئے، یہ گروہ جوانوں کا ایک گروہ آ گیا کہ جن کے ارادے مضبوط ہیں، جن کے بدن مضبوط ہیں. فقالو، توجہ سے جملہ سنیے گا، توجہ سے آیت سنیے گا، فقالو، بس انہوں نے کہا کیا، پروردگار فرماتا ہے ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار. اگر خداوند عالم یہاں پر ربنا کا کلمہ استعمال کر رہا ہے، اللہم استعمال نہیں کر رہا، ان کو یقین ہو گیا کہ ہماری ربوبیت کرنے والا، ہماری زندگیاں چلانے والا کوئی اور نہیں، کوئی اور اللہ ہے، ایک خدا ہے. بس دقیانوس نہیں ہے، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا من لدنک رحمہ، پروردگارہ اپنے نزدیک سے ہمیں رحمت عطا کر، اپنے نزدیک سے، من لدن کا، پروردگارہ اپنے نزدیک سے ہمیں رحمت عطا کر. یہ دعا کس کی؟ یہ ولیوں کی دعا، من لدن کا رحمہ، اپنے نزدیک سے رحمت عطا کر. جو ولایت سے نیچے، جن کے پاس وہ ارادے کی مضبوطی نہیں ہے، وہ دعا یہ کرتے ہیں، پروردگارہ میرے لیے اسباب بنا. یہ دعا کرتے ہیں، خدایا اپنے نزدیک سے رحمت عطا فرما، من لدن کا رحمہ. وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور پروردگارہ ہمارے لیے، ہمارے امر میں، ہمارے ارادے میں تو اپنے نزدیک سے مضبوطی عطا فرما. خدایا یہ جو ہم نے ارادہ کیا ہے کربلا جانے کا، یہ جو میں نے ارادہ کیا ہے امام حسین سے محبت کا، یہ جو میں نے ارادہ کیا ہے امام حسین پر جان کو قربان کرنے کا، پروردگارہ یہ تیری طرف سے رحمت ہے، اور اس ارادے کو تو اپنے نزدیک سے ہی پورا فرما. سنتے جائیے، کچھ وجہ ہے جس کی وجہ سے امام علی مقام ان کا ذکر کرتے، قرآن ہی سے پوچھتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں. ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد پر. خداوند عالم کہتا ہے جب انہوں نے ہم سے رحمت مانگی، جب انہوں نے ہم سے جب من لدنک رحمہ کہا، تو اگلی آیت میں پروردگار فرماتا ہے کہ میں نے ان کے اوپر رحمت کس طرح سے کی، فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، ہم نے ان کے کانوں کو کئی سالوں کے لیے، کہ جس کو شمار کیا جا سکتا ہے، ان کے کانوں کو بند کر دیا. آپ کو پتا ہے کہ جب کہا جاتا ہے نا کہ بھئی اگر آپ نے وضو کیا ہے اور آپ کو اونگ آئی ہے تو آپ کا وضو باطل ہو گیا. وضو کب باطل ہوتا ہے؟ کہ جب انسان کا کان چل رہا ہو، وہ جب صرف آواز سن رہا ہو تب تک وہ سوتا نہیں ہے، اس کو نوم نہیں کہیں گے. جب انسان کا سننا بند کر دے، اور یہ آخری حس ہے کہ جو سوتے وقت انسان کی ختم ہوتی ہے، بند ہوتی ہے، سب سے پہلے آنکھیں بند ہوتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہوتی چلی جاتی ہے، وہ سب کچھ کم کرتا کرتا آخر میں جب اس کے کان میں سننے کی صلاحیت ختم ہو جائے، اس کو نوم کہتے ہیں. جب تک انسان نوم کی صورت میں نہ آئے تب تک اس کا وضو باطل نہیں ہوتا. پروردگار کیا کہتے ہیں؟ وہ ضربنا علی آذانہم، ہم نے ان کے کانوں کو بند کر دیا. بس یہ کنایا ہوا کس سے؟ کہ ہم نے ان کو سلا دیا. کتنی دیر کے لیے سلا دیا؟ سنین عددا، کئی سالوں کے لیے ہم نے ان کو سلا دیا. پروردگار فرماتا ہے نحن نقص علیک نبأهم بالحق، دیکھو میں تمہارے لیے ان کے قصے کو حق کے ذریعے بیان کرنے لگا ہوں. اب پروردگار ان کی صفات کو بیان کرتا ہے آیت نمبر 15 میں، 14 میں، انہم فتیتن، یہ ایک گروہ ہے، آمنوا بربہم، کہ جو اپنے رب پر ایمان لے کر آئے، وزدناہم ہدا، ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا. یہ ایک گروہ ہے کہ جو اپنے رب پر ایمان لے کر آیا، ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا. حبیب نے مظاہر اپنے رب پر ایمان لے کر آئے، پروردگار نے ہدایت میں اضافہ کیا، امام حسین کی خدمت کے لیے کربلا پہنچا دیا. اپنے ذہنوں میں تطبیق ساتھ ساتھ جاری رکھیے گا. بس ایک گروہ ایسا، وہ امام علیہ السلام کی مدد کر سکتا کہ جو ربہم، کہ جو اپنے رب کے اوپر ایمان رکھتا ہو، جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان رکھتا ہو، جو کسی دوسرے پر بھروسہ نہ کرے، کسی دوسرے پر توکل نہ کرے، کسی بھی دوسرے پر بھروسہ نہ کرے، پروردگار حجت خدا پر بھروسہ کرے، بس اللہ تعالیٰ نے جن کو وسیلہ بنایا ان پہ بھروسہ کرے، اور اگر اس وسیلے کے علاوہ کوئی اور وسیلہ بھی آ جائے تب بھی اس پہ بھروسہ نہ کرے. امیر المومنین خداوند عالم نے وسیلہ بنایا، حضرت زہرا کو خداوند عالم نے وسیلہ بنایا. سنیے توجہ سے سنیے، اگر ان وسیلوں کے علاوہ کوئی اور بھی وسیلہ آ جائے تب بھی اس میں بھروسہ نہ کرے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں پھینکنا تھا تو اس آگ میں پھینکنے کے لیے ایک بہت بڑی آگ لگائی گئی، پورے کئی دیر لکڑیاں جمع ہوتی رہیں، کئی دیر وہاں پر آگ کو بڑھکایا جاتا چلا گیا کہ بھئی یہاں پر حضرت ابراہیم کو پھینک رہے ہیں اس آگ میں اور جلا دینا ہے. پورے شہر کو اکٹھا کیا گیا لکڑیاں وغیرہ جلا کے، وہاں پر جب آگ روشن کر دی گئی تو اب کہا کہ اس کے قریب جا کے کون پھینکے. پھر کہا کہ اچھا ایک ایسی منجنیک تیار کی جائے کہ جس کے ذریعے سے حضرت ابراہیم کو دور سے اس میں پھینک دیا جائے، کہ اس اتنی آگ بھڑکی کہ اس کے نزدیک کوئی نہیں جا سکتا تھا. ایک منجنیک تیار کی گئی، حضرت ابراہیم کو ایک پتھر کے ساتھ باندھا گیا، پتھر کے ساتھ باندھ کے منجنیک میں رکھا گیا، منجنیک سے ان کو آگ کی طرف پھینک دیا گیا. ابھی پورا شہر وہاں پر جمع، نمرود اور پورا شہر وہاں پر جمع ہے. حضرت جبرائیل اس فضا میں کہ جب حضرت ابراہیم اس آگ میں جا رہے ہیں، حضرت جبرائیل امین وحی اللہ، اللہ تعالیٰ کی وحی کے امین، ابراہیم علیہ السلام کے قلب پر نازل ہوئے. اگر کہتے ہیں یا ابراہیم، اے ابراہیم علیک حاجہ، تمہیں کوئی حاجت ہے، تمہیں کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ. اب یہ کس مقام پر حضرت جبرائیل پوچھ رہے ہیں حضرت ابراہیم سے کہ جب وہ آگ میں جا رہے ہیں، اس مقام پر اس فضا میں وہ آ کر سوال کر رہے ہیں کچھ چاہیے تو بتا دو. توجہ سے سنیے گا، آمنو بربہم، توجہ سے سنیں. جب پوچھا حضرت جبرائیل نے، بھائی امین وحی اللہ ہے نا، اللہ کے وحی کے امین ہے، بھائی خدا کی طرف سے فرشتے ہیں، پیغام لے کر آتے ہیں، کہہ سکتے تھے کہ بھائی میں آگ میں جا رہا ہوں تمہیں نظر نہیں آ رہا، یا آگ کو بجھا دو یا مجھے یہاں سے ہٹا دو یا میرے رخ چینج کر دو، کچھ تو کرو میں بچ جاؤں. حضرت ابراہیم نے حضرت جبرائیل سے کہا اما الیکا فلا، تمہارے سے تم سے مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے. تو آگے سے حضرت جبرائیل کا جملہ سنیں، وہ کہتے ہیں اچھا فاسأل ربک، بس اپنے رب سے سوال کرو. وہ بھائی ٹھیک ہے، اگر تمہیں مجھ سے نہیں چاہیے ہے، اگر میں تو اللہ سے پوچھ، اللہ سے کہہ دو کہ خداوند عالم اس آگ کو بجھا دے. وہ بھائی یا پھر میرا کوئی راستہ تبدیل کر دے، یا کوئی پتھر، کوئی پرندہ، کوئی آئے جو مجھے اٹھا کر کہیں اور دوسری جگہ لے جائے، کچھ تو ایسا ہو. آگے سے حضرت جبرائیل کا جملہ سنیے گا، آمنوا بربہم وزدناہم ہدا. تفسیر کر رہا ہوں اس کی، جب حضرت جبرائیل نے کہا کہ فاسأل ربک، پس اپنے رب سے سوال کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں علمہ بحالی حسبی من سؤالی علمہ بحالی، میرے سوال کے بارے، میرے سوال کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ میری حالت سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ میں اس وقت کس حالت میں ہوں، اس کو پتا ہے میں کس حالت میں ہوں، بس اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت ابراہیم نے، یہ روایت ہے رسول خدا سے، جب حضرت ابراہیم نے یہ جملہ کہا فاسأل ربک، تو ساتھ ہی رسول خدا روایت کرتے ہیں کہ پروردگار نے کہا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، صرف ٹھنڈی نہ ہو جا، وزدناہم ہدا، ہم اس کی ہدایت میں اضافہ کرتے ہیں، کیا ہو جا، تو ٹھنڈی بھی ہو جا اور اس کے لیے سلامتی بھی بن جا. کس طرح سے پروردگار نے، ایک دفعہ ضرور پڑھے محمد والے محمد. بس پروردگار نے ہدایت میں اضافہ کیا، آمنو بربہم، اپنے رب پر ایمان لے کر آئے، وزدناہم ہدا، ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا. آپ کو کربلا میں یہی دکھائی دیتا ہے کہ کوئی جا کر امام حسین سے کہتا ہے، یہ دکھائی نہیں دیتا کہ مولا میں بچ کیسے سکتا ہوں، سب یہ کہتے ہیں مولا میں پہلے مر کیسے سکتا ہوں، کوئی نہیں کہتا مولا مجھے بچنے کا راستہ بتائیں، مولا مجھے طریقہ بتائیں کہ میں کس طرح سے اس آگ سے بچ جاؤں. ان کو یقین ہے کہ کربلا میں داخل ہو جانا، امام حسین علیہ السلام کی آغوش میں آ جانا ہی بچنا ہے. جو امام علی مقام کے پاس آ گیا پس وہ بچ گیا، اور جو دور رہ گیا، جو باہر رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا. اسی لیے پروردگار رسول خدا نے فرمایا نا، ان الحسین مصباح الہدا، حسین علیہ السلام ہدایت کا چراغ ہیں، سفینت النجات، نجات کی کشتی ہیں، من رکبہا نجا، جو بھی اس کشتی میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، ومن تخلف عنہا غرق و ہوا، اور جو بھی اس سے تخلف کیا، جو بھی مڑ گیا، جس نے اپنا منہ موڑ لیا وہ غرق ہو گیا. خداوند عالم نے اس کو غرق کر دیا. بس جتنے بھی کربلا میں بھی موجود آمنو بے ربہم, اپنے رب پر ایمان لے کر آئے. کچھ تو وجہ ہے کہ جو امام علی مقام ذکر کر رہے ہیں, آؤ دیکھو اصحاب کہف کیسے تھے, ویسے بن جاؤ, ویسے بن جاؤ, وقت کا حسین آ جائے گا. اگر میرا پیغام پہنچنے سے مشکل پیدا کر رہے ہیں, اگر نہیں میرا پیغام پہنچنے دے رہے, نہیں پہنچانے دے رہے کسی کو کہ میرا پیغام کسی تک پہنچ سکے. دیکھو میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں نوک نیزہ پہ, اس آیت کی تلاوت اصحاب کہف کے بارے میں پروردگار کیا فرماتا ہے, آمنو بربہم وزدناہم ہدا, ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دی. بات کو آگے لگتا ہوں, بہت زیادہ وقت گزر گیا. ایک دفعہ پھر بھی درود پڑھے محمد والے محمد. کہتا پروردگار, خدا بند عالم قرآن میں کہتا ہے ہا ان کے بارے میں, وربتنا علی قلوبہم, ہم نے ان کے قلوب کو مضبوطی عطا کی. اذ قاموا فقالوا, جیسے ہی یہ اٹھے تو یہ کیا کہتے ہیں, قالوا سب نے کہا, ربنا رب السماوات والارض, ہمارا رب وہ ہے کہ جو زمین و آسمان کا رب, لن ندعو من دونہ الہا, ہم اس کے علاوہ کسی اور خدا کو نہیں پکاریں گے, نہیں پکاریں گے, مانیں گے نہیں, نہیں پکاریں گے. لقد قلنا اذن شططا, اور اگر ہم نے کسی اور خدا کو پکار دیا تو خسارہ کیا, غلطی کی, بھول کی, اچھا نہیں کیا ہم نے, غلط کر دیا. اگر ہم نے اس رب کے علاوہ کسی اور کو پکارا, بس اگر میں کسی اور کو پکاروں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کی میں خوش آمد کروں گا تو میری دنیا بہتر ہو جائے گی, اس کے ساتھ اگر میں تعلقات بناؤں گا تو میری زندگی بہتر ہو جائے گی, اگر میں اپنے باس کی چاپلوسی کروں گا تو میری زندگی کے معاملات بہتر ہو جائیں گے. امام حسین علیہ السلام چاہتے ہیں ایسا نہ ہو, تمہاری ہر چیز خدا کی طرف, تمہاری ہر چیز اہل بیت کی طرف, تمہاری ہر چیز حجت خدا کی طرف. اذن شفتا, سنتے جائیں, قرآن کی آیات کا ترجمہ کر رہا ہوں اور کچھ بیان نہیں کر رہا, کوشش ہے اسی ترجمے سے سمجھنا شروع کریں. ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد پر. اگلے سورہ کہف کی 15 نمبر آیت میں پروردگار پھر کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں ہا اولائے قومنا, اصحاب کہف کہتے ہیں یہ جو ہماری قوم ہے, یہ جو لوگ ہیں, اتخذوا من دونہ آلہ, اللہ تعالیٰ کے علاوہ انہوں نے بہت سارے اور خدا بنا لیے, بہت سارے آلہ اور بنا لی, بہت سارے خدا بنا لی. کسی نے اپنے گھر کو خدا بنا لیا, کسی نے اپنے بچوں کو خدا بنا لیا, کسی نے اپنے باس کو خدا بنا لیا, کسی نے کسی کو خدا بنا لیا, کسی نے کسی کو خدا بنا لیا, اس نے بہت سارے خدا بنا لیے. جب بہت سارے خدا بنا, لولا یاتون علیہم بسلطان بین, اگر ان کے پاس کوئی اس طرح کا شخص نہ آئے کہ جو ان پر مسلط ہو, ظاہر ہو خداوند عالم کی طرف سے, فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا, اور یہ کتنا ظلم کرتے ہیں کہ پروردگار کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں, تہمتیں باندھتے ہیں کہ خداوند عالم نے ہمارے ساتھ یہ کیا, پروردگار نے ہمارے ساتھ یہ کیا, ہمیشہ خداوند عالم کے اوپر شکوا. میں ایک دفعہ کربلا گیا زیارات کے لیے, تو وہاں پر ایک مومن آ کر مجھے کہتا ہے کہ مولانا میں اتنی دعا مانگتا ہوں, خدا دیکھ نہیں رہا میری حالت کو. میں کہ تم کربلا میں رہ کر شکوا کرتے ہو, پروردگار سے شکوا کرتے ہو, خداوند عالم کے اوپر بہتان باندھتے ہو کہ پروردگار سنتا نہیں ہے, اور وہ بھی کربلا میں بیٹھ کے امام حسین علیہ السلام کے حرم کے قریب بیٹھ کر. انسان یہ تصور کرے کہ میں خداوند عالم سے دعا کروں اور خداوند عالم میری بات نہ سنے. ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو میں استجابت کروں گا, مستجاب کرتا ہوں. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر خدایا تو میری دعا کو قبول کر لے تو میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں, اگر تو میری دعا کو مستجاب نہ کرے, دعا کو قبول نہ کرے, تو زیادہ شکر ادا کرتا ہوں کہ تو جانتا ہے کہ میرے لیے بہتر کیا ہے. خداوند عالم کے بارے میں اس طرح سے ذکر کریں, ان کی دو تین صفات اور ذکر کر کے اپنوں کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں. ایک دفعہ پھر بھی درود پڑھیں محمد والے محمد. خداوند عالم سورہ کہف کی 19 نمبر آیت میں فرماتا, توجہ سے سنیے گا, امام علیہ السلام نے کسی وجہ سے اس آیت کی تلاوت کی ہے, سارا پیغام آپ لوگوں تک یقیناً پہنچا نہیں سکوں گا چونکہ وقت ہمارے پاس قلیل ہے، زیادہ نہیں ہے، نہیں تو اس کے اوپر ایک مفصل گفتگو ممکن ہے، مفصل گفتگو کی جا سکتی ہے. خداوند عالم کیا فرماتا ہے، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، بس ہم نے ان لوگوں کو دوبارہ سے مبعوث کیا، جب ان کو صلاح دیا ان کو دوبارہ سے مبعوث کیا، بَعَثْنَاهُمْ ہم نے دوبارہ سے مبعوث کیا، یعنی کیا مطلب کہ پہلے ہم نے جو ان کو صلاح دیا تھا اور کتنے سال وہ سوئے رہے، کہ جس کے بارے میں 309 سال ہیں، 310 سال ہیں اور پتہ نہیں کتنے اور سال اس طرح کے ذکر کیے گئے، کہ اتنے سال وہ خواب میں رہے، اتنے سال وہ سوئے رہے، اتنے سال پروردگار نے ان کے کانوں کو بند کیے رکھا، ان کی کروٹیں بدلتا رہا، خداوند عالم ان کی کروٹیں بدلتا رہا. بس خداوند عالم انہی آیات کے جو بھی میں نے نہیں پڑھی آپ کی خدمت میں، ان میں ذکر کر رہا ہے کہ کروٹیں بدلنے سے مراد یہ ہے کہ پروردگار نے ان کو زندہ رکھا. ایسا نہیں ہے کہ خداوند عالم نے ان کو موت عطا کر دی اور موت عطا کرنے کے بعد خداوند عالم نے ان کو دوبارہ سے زندہ کیا، نہیں، خداوند عالم نے ان کو صلاح دیا، زندہ رکھا، اب وہ کروٹیں بدل رہے ہیں، پروردگار ان کی کروٹیں بدل رہا ہے، سورج شمال سے آتا ہے، جنوب کی طرف غروب کرتا ہے، اور یہ تمام آیات وغیرہ. خداوند عالم کہتا ہے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، ہم نے ان کو دوبارہ سے بیدار کیا، ہم نے دوبارہ سے ان کو مبعوث کیا، دوبارہ سے زندگی عطا کی ان کو، دوبارہ سے ان کو جگا دیا. جب جگایا تو وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، سب ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں. سوال کیا کرتے ہیں؟ لِيَتَسَاءَلُوا، سوال کرتے ہیں کہ ایک دفعہ درود پڑھیں، محمد وآل محمد. قال قائل منهم، ان میں سے ایک پوچھتا ہے، کم لبثتم، کتنی دیر تم لوگ سوئے رہے ہو، کتنی دیر تم لوگوں کے کانوں میں کوئی صدا نہیں آئی ہے. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ہم لوگ چند دن شاید سوئے رہے ہیں، جبکہ روایات میں ملتا ہے کہ یہ 300 کچھ سال سوئے رہے. کئی 100 سال سونے کے بعد جب وہ جاگتے ہیں تو پروردگار نے ان کو کیا آیا، جب وہ سو رہے ہیں تو رزق عطا نہیں کیا. 300 سال تک پروردگار اگر ان کی کروٹوں کو بدل رہا ہے، خداوند عالم نے ان کو زندہ رکھا، تو خداوند عالم رزق عطا کر رہا نا، خداوند عالم نے ان کو رزق عطا کیا. بس ہو سکتا ہے کہ خداوند عالم کسی کو زندہ رکھے اور رزق عطا نہ کرے؟ ایسا ہو نہیں سکتا. بس پروردگار نے ان کو رزق عطا کرتے رہے. اب کہہ کیا رہے ہیں کہ لبثتم، کتنے دیر تم لوگ اس طرح سے سوئے رہے؟ کہا پتہ نہیں، بعض یوم، کچھ دن، یا پھر کچھ دن یا ایک دن. قال قائل منهم کم لبثتم، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ایک دن یا بعض دن. قالوا ربنا اعلم بما لبثتم، خداوند عالم ہمارا جانتا ہے، پروردگار عالم ہے کہ ہم لوگ کتنی دیر سوئے ہیں، پروردگار بہترین علم رکھنے والا ہے کہ ہم لوگ کتنی دیر سوئے رہے ہیں. قالوا ربنا اعلم بما لبثتم فبعثوا احدکم، توجہ سے ابھی آیت سنیے گا جس کے لیے آپ کو یہاں تک زحمت دی. پروردگار فرماتا ہے فبعثوا احدکم بورقکم، بس ایک کام کرو، آپس میں بیٹھے ہیں، بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایک جائے یا اس کو بھیجا جائے پیسوں کے ساتھ. بے ورق، ورق کہتے ہیں اس وقت کے پیسے، اس وقت کے جو پیسے تھے ان پیسوں کے ساتھ بھیجا جائے. ہادھی الی المدینہ، ان پیسوں کے ساتھ اس کو شہر بھیجو. اب جب بھوک محسوس ہوئی نا، جب اٹھے ہیں تو بھوک محسوس ہوئی، جب بھوک محسوس ہوئی تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کسی ایک کا انتخاب کرو، اس کو یہ والے پیسے دو، اور پیسے دینے کے بعد اس کو شہر کی طرف بھیجو، اور شہر کی طرف جائے، کیا کرے شہر کی طرف جا کے؟ توجہ سے جملہ سنیے گا، توجہ سے آیت سنیے گا. بے ورقکم ہادھی الی المدینہ فلینظر، فلینظر ایھا ازکا طعاما، تاکہ وہ جب مدینہ میں جائے، جب وہ شہر میں جائے، تو وہاں پر جا کر صرف کھانا نہ لے کر آئے، وہاں سے پاکیزہ کھانے کو لے کر آئے. ایسا نہیں ہے کہ صرف انسان جائے اور جا کر ایک کھانے کو اٹھا لائے، میرے سامنے جو کھانا آیا وہ کیسا کھانا ہے، وہ کھانا کون سا ہے، کیا آیا وہ پاک بھی ہے یا پاک نہیں ہے، کیا آیا وہ صاف بھی ہے یا طاہر نہیں ہے، وہ کیسا کھانا ہے. اللہ تعالیٰ جب ان کی صفت کو بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو تم جب اس شہر میں جاؤ گے ان پیسوں کے ساتھ، ان پیسوں کے ساتھ اس شہر میں جا کر کھانا نہ لے کر آنا، دیکھنا کہ کون سا سب سے زیادہ پاکیزہ کھانا ہے. تعامن زکی بھی نہیں کہا. خداوند عالم اگر قرآن میں کوئی کلمہ استعمال کر رہا ہے تو وہ کلمہ اسی جگہ کے لیے معجزہ ہے قرآن. پس ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگ اس کلمے کی جگہ کسی اور کلمے، پس اس کلمے کے استعمال میں بھی کوئی پیچھے فلسفہ موجود. پروردگار وہ لفظ کا خاص معنی آپ کی خدمت میں پہنچانا چاہ رہا. کہا جاؤ اور جا کر شہر میں دیکھ کے آؤ کہ ازکا طعامن کون سا ہے، سب سے زیادہ پاکیزہ کھانا جو ہے وہ جا کر لیا. اب انسان کے لیے ضروری کہ اگر اس نے اس تمام امور کو سمجھتے ہوئے خود کو کربلا میں داخل کرنا تو کیسے کھانے کا اہتمام کرے؟ اپنے لیے سب سے پاکیزہ کھانے کا، نہ کہ یہ سوچتا چلا جائے کہ بھائی مجھے اس دنیا کے اندر رہنا ہے، اس دنیا کی عزت تبھی موجود ہوگی کہ جس طرح سے بھی میرے لیے ممکن ہو میں طعام کو اکٹھا کرنا شروع کروں، میں کھانے کو اکٹھا کرنا شروع کروں. ایسا نہیں. اصحاب کہف کہتے ہیں کہ دیکھو تم جب جانا وہاں پر اس کا طعام ان کو لے کر آنا، سب سے پاکیزہ کھانے کو لے کر آنا. بس اگر میرے سامنے کھانا ہے تو ضروری ہے کہ میں اس میں دیکھوں کہ آیا حلال ہے حرام ہے، کس طرح سے اس کو خریدا گیا. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو معلوم ہے کہ شرائط ذبح کیا ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو اس چیز کی دقت کرتے ہیں کہ جب باہر کسی گوشت کو لینے کے لیے جاتے ہیں، مرغی کو لینے جاتے ہیں، ان شرائط ذبح کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ میرے مکتب میں اہل بیت علیہ السلام کیا بیان کرتے ہیں کہ اگر ذبیحہ کو تم نے کھانا ہے، اگر تم نے مرغی کو کھانا ہے تو اس کو ذبح کیسا ہونا چاہیے، کس شرائط کے ساتھ، اگر ذبح ہو تو حلال، اگر نہ ہو تو کھانا جائز نہیں. میں تو اپنے کھانے کی طرف متوجہ نہیں کہ یہ جو سامنے میرا گوشت آیا کیا آیا ذبیحہ بھی ہے یا نہیں. میں نے تو صرف سوق المسلمین کا حکم جاری کیا کہ بھائی مسلمانوں کا یہ بازار ہے، چونکہ مسلمانوں کا بازار ہے اس وجہ سے پروردگار نے میرے پہ حلال کر دیا. ٹھیک ہے، خداوند عالم نے حلال کیا، لیکن اس کے کچھ وضعی اثرات بھی تو ہیں، کچھ تو ہے کہ جس کی وجہ سے اس معاشرے میں امام حسین علیہ السلام کا ذکر بھی موجود ہو اور فساد بھی موجود. کوئی تو جس کی وجہ سے ذکر سید الشہداء بھی ہو لیکن فساد بھی ہو. اگر انسان ہر شے کی طرف متوجہ ہونے لگ پڑے تو ذکر سید الشہداء ہو، ضروری ہے کہ فساد نہ ہو، ضروری ہے کہ اس معاشرے میں پھر فساد نہ ہو. بس جب حضرت ان لوگوں نے، اصحاب کہف نے اپنے میں سے کسی کو مبعوث کیا، کہا کہ جا اور جا کر شہر میں دیکھ کر آؤ ازکا طعامن کون سا ہے، سب سے زیادہ پاکیزہ کھانا کون سا ہے، جون سا سب سے زیادہ پاکیزہ ہوگا وہ لوگ تم لوگ لے آنا. فلیأتکم برزق منہ، بس لے آؤ اس ازکا طعامن میں سے، اس پاکیزہ کھانے میں سے تم ایک لے آؤ. ولیتلطف ولا یشعرن بکم احدا، آخری جملہ آپ لوگوں کی زحمت تمام. دیکھو جب تم اس شہر میں جانا تو کوئی تمہاری طرف متوجہ نہ ہو، چونکہ معلوم ہے نا کہ وہاں سے نکل کر کہف کے اندر آئے، غار کے اندر آئے. بس اگر تم واپس گئے اور وہ متوجہ ہو گئے تو تمہیں پکڑ لے گا. اگر تم واپس گئے، چونکہ ان کو تو یہی لگا کہ میں ایک رات سویا، یہ ایک دن سویا، یہ چند دن سویا، ابھی جب میں واپس جاؤں گا تو دقیانوس ہی کی حکومت ہوگی. سنیے غور سے، تطبیق دیجیے اپنے ذہنوں میں، جب میں واپس جاؤں گا تو دقیانوس ہی کی حکومت ہوگی. جب میں واپس جاؤں گا تو اگر مجھے کسی نے پہچان لیا تو مجھے زندانی کر دے گا، اگر مجھے کسی نے پہچان لیا تو مجھے قتل کر دے گا، اگر مجھے کسی نے پہچان لیا تو مجھے مار دے گا، اگر کسی نے مجھے پہچان لیا تو مجھے مجبور کرے گا کہ میں اپنے پرانے مذہب پر آ جاؤں. دیکھو تم وہاں پر جانا اس طرح سے کہ کوئی تمہاری طرف متوجہ نہ ہو. انہم، وہ لوگ، ان یظہروا علیکم، اگر تم ان کے اوپر ظاہر ہو گئے، اگر وہ ان لوگوں نے تمہیں پکڑ لیا، اگر ان کو پتہ چل گیا کہ تم انہی اصحاب کہف میں سے ہو کہ جنہوں نے دقیانوس کی حکومت کو ٹھوکر مار کے اللہ تعالیٰ کی حکومت کی طرف گئے ہیں، خداوند عالم کی ربوبیت کا اقرار کیا ہے، اگر ایسا پتہ چل گیا، ان یظہروا علیکم یرجموکم، وہ سارے کے سارے تمہیں قتل کر دیں گے، رجم کریں گے، مار دیں گے، ظلم کے ساتھ ماریں گے، یا پھر او یعیدوکم فی ملتہم، یا پھر جب تم واپس جاؤ گے تو وہ اپنی ملت کی طرف تمہیں واپس پلٹا دیں گے. وہ جس طرح سے جس مذہب پر تم تھے اس ملت کی طرف تمہیں واپس پلٹا دیں گے، جس مذہب پر تم تھے اس پہ پلٹا دیں گے. لیکن دیکھو خداوند عالم یہاں پر جو آیت کا لاحقہ ذکر کرتا ہے یہ اہم ہے. انہوں نے کہا ہے تبھی تو خدا ذکر کرتا ہے. خداوند عالم کہتا ہے او یعیدکم فی ملتہم، یا تمہیں پلٹا دیں گے اپنی ملت کی طرف. ولن تفلحوا اذن ابدا، اور اگر تم ان کی ملت کی طرف واپس پلٹ گئے تو سمجھ لینا کبھی فلاح پانے والوں میں سے نہیں ہو. میں پوچھوں گا خدایا جب آیت ذکر ہو رہی تھی تو دو چیزیں تھیں، پہلی چیز یہ تھی کہ یا تمہیں قتل کر دیں گے، یرجموکم، یا تمہیں ظلم کے ساتھ قتل کریں گے، یا پھر تمہیں اپنی ملت کی طرف واپس پلٹا دیں گے. لیکن جہاں پر فلاح نہ پانے کی بات ہوئی ہے وہ صرف دوسرے کے لیے، کہ اگر تم ان کی ملت کی طرف واپس پلٹ گئے تب تم فلاح کبھی بھی نہیں پائے، ایسے ہے کہ تم نے کبھی فلاح نہیں پائی. بس اگر تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اگر تم امام حسین علیہ السلام کے راستے میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہوئے نکل گئے، تو کبھی ان کی ملت کی طرف نہ پلٹنا، چاہے قتل کر دیے جاؤ، چاہے تمہیں مار دیا جائے، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے. اسی وجہ سے ہمیں کربلا میں سارے ایسے دکھائی دیتے تھے. کوئی تو خاص ہے کہ جس کی وجہ سے امام علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت کی؟ کربلا کا ایک صحابی ہے عمر ابن قریظہ نام کا، کہتے ہیں کہ جب امام علیہ السلام نے نماز پڑھنی شروع کی، جب ظہر کی نماز کی نیت کی، ابو ثمامہ امام علیہ السلام کے پاس آیا اور نماز کا کہا، تو چار افراد امام علیہ السلام کے ارد گرد کھڑے ہو گئے. ایک زہیر ہیں، حبیب ہیں، سعید ہیں اور عمر ہیں. عمر ابن قریظہ جو امام علیہ السلام کے آگے کھڑے ہیں، جب پتہ چلا اشقیا کو کہ بھئی امام علیہ السلام نے اپنی نماز کی نیت کر لی ہے، تو 50 تیر اندازوں کا لشکر تیار کیا گیا کہ جو امام علیہ السلام کے اوپر تیر کو برسائے. کہا جب کسی ایک کے تیر سے امام علیہ السلام جب شہید ہو جائیں گے تو کون دعوے دار ہوگا، کون آ کے قصاص کا مطالبہ کرے گا؟ کوئی اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کرے گا کہ بھی میرے تیر سے امام علیہ السلام شہید ہوئے. کسی ایک تیر سے ہو گئے نہیں معلوم، میں نے نہیں مارا، سب کے سب انکار کریں گے. جب پسر سعد نے یہ سازش تیار کر لی، ان چاروں نے بھانپ لیا. بھانپنے کے بعد عمر ابن قریظہ امام علیہ السلام کے آگے آ کے کھڑے ہو. جب آگے آ کے کھڑے ہوئے، وہاں پر تیر اندازوں نے جب تیر چلائے ہیں، تو تیر چلانے کے بعد تیر اس نے اپنے سینے پہ لیا. مقتل کہتی ہے کہ جب عمر ابن قریظہ اپنے سینے پر تیر لیتا تھا تو اس قدر شدت ہوتی تھی اس تیر کی کہ خود کو سنبھال نہیں پاتے تھے اور زمین کربلا پہ گر جاتے تھے. پیچھے مڑ کے دیکھتے تھے کہ امام علیہ السلام ابھی تک نماز کے اندر مشغول ہیں، ابھی تک نماز پڑھے، خود کو پھر سے بلند کرتے تھے، خود کو پھر سے کھڑا کرتے تھے، پھر سے تیر لیتے تھے. اپنے سینے پر اتنی شدت ہوتی تھی اس تیر کی کہ دوبارہ سے زمین کربلا پہ گر جاتے تھے. پھر مڑ کے دیکھتے تھے، یہاں تک کہ اپنے ماتھے پر، پیشانی پر، اپنے بازوؤں پر، اپنے پورے بدن پر جب تیر لے لیے، کہتے ہیں ایک تیر ایسا لگا کہ اس کی شدت کی وجہ سے جب زمین کربلا پہ گرے ہیں، پیچھے دیکھا کہ امام علیہ السلام نے اپنی نماز کو مکمل کر لیا، پھر خود کو کھڑا نہیں کیا. لیکن مقتل کہتی ہے کہ اس سے پہلے کہ ان کا سر جا کے زمین کربلا پہ لگتا، امام علیہ السلام ان کے سرحانے پہنچ گئے. امام علیہ السلام پہنچے، عمر ابن قریظہ کا سر اپنے زانوؤں پہ رکھا. زانوؤں پہ رکھ کے سر کہتے ہیں، اے عمر، لقد قمت بعمر عظیم. اے عمر، تو نے ایک بہت عظیم عمر انجام دیا، تو نے وقت کی حجت کو بچا لیا، تو نے وقت کی حجت کی حفاظت کی، تو نے محفوظ رکھا. اے عمر، بتاؤ تجھے کیا چاہیے؟ اے عمر، اگر تیرے پہ کوئی قرضہ ہے تو میں وہ قرضہ اتار دوں گا، اگر تمہیں اپنی بیوہ کی فکر ہے، اپنے بچوں کی، یتیموں کی فکر ہے، تو میں ان یتیموں کا خیال رکھوں گا. اے عمر، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ عمر ابن قریظہ خاموش ہے کہ مولا کچھ نہیں چاہیے. کہا، عمر کچھ تو بتاؤ، تمہیں کیا چاہیے؟ جملہ سنیں گے عمر ابن قریظہ کیا کہتے ہیں. مقتل لکھتی ہے کہ امام علیہ السلام کیا کہ ہاتھ جوڑتے ہیں اور ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ مولا ایک سوال کا جواب دے دیں. امام حسین علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کس سوال کا جواب؟ کہتے ہیں مولا صرف یہ بتا دیں، اوفیت و ابن رسول اللہ، اے رسول خدا کے فرزند ہے جگر گوشے بتول، صرف اتنا بتا دیں کہ آپ کا یہ غلام آپ کے ساتھ وفا کر سکا. مولا میں آپ کے ساتھ وفا کر سکا، صرف مجھے اتنا بتا دیں. یہ کیسے ہو گیا؟ آسان نہیں ہے. اس کے لیے ان تمام چیزوں کی طرف متوجہ ہونا کس قدر مشکل. آج 11 محرم ہے نا عزیزو، آج قافلے کو رسن بستہ کیا جا رہا ہے. آج حکم دیا گیا کہ سب کے ہاتھوں کو پشتے سر باندھ دیا جائے. جب سب کو حکم دے دیا، جب سب رسن بستہ ہو گئے، جناب ثانیہ زہرا بن پالان کے اونٹوں کے اوپر سوار کرنے کے لیے پورے قافلے کو لے آیا گیا. جب قریب آئے ہیں تو آ کر مقتل کہتی ہے کہ جناب ثانیہ زہرا نے بھی حسین کی طرح ایک دفعہ دائیں جانب دیکھا، ایک دفعہ بائیں جانب دیکھا، ایک دفعہ فرات کے کنارے پر دیکھا. اے عباس، جب میں مدینہ سے نکل رہی تھی نا، جب میں مدینہ سے آ رہی تھی، تو کس طرح سے جب میں باہر نکلی ہوں، تو کس طرح سے بنی ہاشم نے مجھے گھیرے میں لیا اور کس عزت و احترام کے ساتھ مجھے سوار کرایا. اے عباس دیکھو تمہاری بہن ابھی کس طرح سے سوار ہونے لگی. اے عباس دیکھو, اے قاسم, اے علی اکبر دیکھو کہ کس طرح سے ثانیہ زہرہ بنا پلان کے اونٹوں کے اوپر سوار کی جا رہی. وہ بچے کے جو بغیر پلان کے اونٹوں پر ابھی سوار نہیں ہو سکتے نا, مقتل کے جملے ہیں. کہتے ہیں کہ چونکہ پالان نہیں تھے اور ان بچوں کو اس پر سوار نہیں کیا جا سکتا تھا, ان اونٹوں کے ساتھ باندھنا شروع کیا, رسیوں کے ساتھ باندھنا شروع کیا. اور ایک دفعہ حکم دیا کہ دیکھو اس قافلے کو گنجے شہیداں کے درمیان سے گزار. گنجے شہیداں کے جب درمیان سے گزارا نا, ہر بی بی اپنے اپنے شہید پر اونٹ کی بلندی سے خود کو گراتی ہے. جیسے حسین کا لاشا آیا نا, ثانیہ زہرا نے خود کو اونٹ کی بلندی سے گرایا. اے کونیوں کے بل حسین کے لاشے پر پہنچی, ایک جملہ کہا, جب لاشے کو دیکھا نا, انتا اخی یا حسین, اے میرے ماں جائے حسین یہ تو ہے. اے کتنا ظلم کیا, تیرے بدن کی کوئی ہڈی سلامت نہ چھوڑی. نہیں معلوم ثانیہ زہرا نے کس طرح سے اپنی قوت کو جمع کیا, اپنے ہاتھوں سے لاشائے حسین کو بلند کیا, بلند کر کے کہتی ہیں اللہم تقبل منا, اے پروردگارہ اے تو ہماری اس قلیل سی قربانی کو قبول فرما. مصیبت یہاں ختم نہیں ہوتی. نہیں معلوم ثانیہ زہرا کو کیا خیال آیا ہوگا, اپنے آپ کو جھکایا, اتنا جھکایا, کٹے ہوئے گلے پہ اپنے لبوں کو رکھ کر ایک دفعہ بوسا لیا. اے حسین, ایک بوسا پہلے ماں زہرا کی طرف سے لیا تھا, اے حسین یہ آخری بوسا شام کے سفر سے پہلے اپنی بہن سے.
لعنت اللہ علی القوم الظالمین, سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.